आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدن چینل ناظرین الحمد لله عید کے ایام کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے آپ کی رائے اور آج ہماری یہ دوسری ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ عزوجل آج بھی ہم اپنے پروگرام میں کچھ پکچرز شامل کریں گے اور اس پہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں جو ہمارے شرکا ہیں انشاءاللہ ان سے اس تصویر پر اس پکچر پر رائے لیں گے ثاقب شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ خالد امیر مدنی صاحب ہمارے سید عاطف علی بھائی ہیں اور مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مولانا عبد الواجد مدنی صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ ان سب کی رائے ہوگی درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی بلا تاخیر بڑھیں گے ہم پہلی پکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں جی اسکرین پہ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے جی پکچر آ گئی ہے شاہ صاحب کیا دکھ رہے ہیں
دو منہ دکھ رہے ہیں
دو منہ دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ارشاد فرمائیں گے
دو منہ والے افراد ایک تو ہے حقیقی دو منہ یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ جس کے حقیقتاً دو منہ نکلے ہوں لیکن یہ ہے کہ اس سے مراد یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ افراد کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ ایک کے سامنے یعنی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اس کے سامنے اسی کے ہو کر رہ گئے اسی کی تعریف کی لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو اسی کی غیبت کی اسی کی برائی بیان کی یہ شخص دو منہ والا کہلاتا ہے اور احادیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے شخص کی مذمت بیان کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں میں بدترین دو منہ والے کو پاؤ گے جو ان کے پاس اور منہ سے جائے اور ان کے پاس اور منہ کے ساتھ جائے دو منہ والے جو افراد ہوتے ہیں اصل ان کی اور منافق کی یہ سیمی کنڈیشن ہوتی ہے اس لیے ایسے شخص کی مذمت احادیث میں بیان کی گئی ہے جو میری رائے ہے میری رائے کے مطابق
دو منہ والا جی خالد بھائی آپ کو کیا دکھ رہا ہے
یہ مصنوعی شخصیت اور اپنی شناخت چھپانے والا ایک کردار ہے بات جس طرح شاہ صاحب نے کی کہ ہے کچھ اور بنا کر کچھ اور دکھا رہا ہے یعنی دوست بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے افراد کچھ ہوتے ہیں ارد گرد میں جو بظاہر ملتے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں لیکن ساتھ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے آپ کو یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک ہیں جب تک ہمیں آپ سے فائدہ ہے اچھے اچھے انداز سے ملیں گے بہت پیارے لگیں گے آپ کی تعریفیں ہوں گی اور اس طرح کے افراد کا ایک ہر بار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ سے ملیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ہواؤں میں ہیں لیکن حالانکہ آپ ہوتے زمین پر ہیں اتنے اوپر کر دیتے ہیں کہ آپ کو باقی لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں اپنا قد بڑا نظر آنے لگتا ہے لیکن حقیقتاً ہوتا یہ ہے کہ جب ان کا کام نکل جاتا ہے وہ یوں بھی ہوتا ہے نا کہ کسی وزنی چیز کو اٹھا کر نیچے سے ایک ہلکی سی چیز نکالنی ہوتی ہے جو اس کے نیچے دبی ہوتی ہے کبھی آپ اس پر پھنسے ہوتے ہیں کبھی چیز آپ کی وجہ سے پھنسی ہوتی ہے تو وہ باتیں کر کے آپ کو ہوا میں لے جایا جاتا ہے اور نیچے سے اپنا کام نکال لیا جاتا ہے اس طرح کے افراد بہرحال انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں کہ اپنا کام نکل جائے پھر چاہے دوسرا بندہ کتنے بڑے نقصان میں پھنس جائے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اپنا کام بس سیدھا ہونا چاہیے
لیکن یہ جو ہوا میں جا رہا ہے اس کا بھی تو کوئی ویٹ ہونا چاہیے
اس کا کوئی ویٹ ہونا چاہیے یہ دونوں چہروں کو پہچاننے والا ہو لیکن اتنا باشعور ہوگا تو ہوا میں جائے گا نہیں
جی جی عاطف بھائی
مروز بھائی اس میں یہ ہے کہ जैसे कि खालिद भाई ने कहा मसनू, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, हर इंसान के अंदर जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शख्सियतें मौजूद होती हैं, उसके मतलब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पॉजिटिव के ऊपर कभी नेगेटिव चीज़ को भावी ना होने दें, मौजूद होती हैं। जैसे पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी कि आप अपने मतलब से मिलते हैं किसी से ना, तो नेगेटिव चीज़ है ना,
सही
मतलब के बाद आप छोड़ देते हैं उसको, तो वो ना हो,
ठीक है, यानी पॉजिटिव जो है उसका गलबा रहे,
उसको और नेगेटिव को नफ्स कम करें,
उसे रिमूव करें,
उसको रिमूव करें ताकि शख्सियत जो है वो एक ही रहे।
सही जी
जी, मेरे ख्याल में ये एक इंसान की बुनियादी कमजोरी की तरफ इशारा है कि हर इंसान जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ जहतें होती हैं, और वो कभी कमजोरी की तरफ जाती हैं और कभी जो है उसके अच्छे अखलाक की तरफ जाती हैं, तो डबल फेस कहेंगे इसको। और इस्लाम के जो बुनियादी अखलाक हैं उनमें से एक ये है कि इंसान का जाहिर और बातिन एक हो,
ठीक,
तो इसकी डबल मीनिंग के हवाले से तो उलमा किराम गुफ्तगू फरमा चुके हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इंसान को ये चाहिए कि वो बुजुर्गान दीन की रविश पर चलते हुए अपनी खलवत और जलवत को एक जैसा रखे और हर वक्त इस तसव्वुर को जमाए रखे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये वो रास्ता है कि जो इस रास्ते पर चलता है तो उसको इस्लाम में रसूख हासिल होता है, उसका जाहिर और बातिन सवर जाते हैं, और एक वक्त आता है कि वो इसी तसव्वुर को करते करते मुशाहदे की दुनिया में चला जाता है और उसका शुमार अल्लाह के दोस्तों में होता है।
सुभान अल्लाह, तो हमारे जो शुरका हैं इनकी राय आई और वैलिड राय है सारी, दो मैं समझता हूँ पार्टियां बन गई हैं आपकी, एक खालिद भाई और साकिब शाह साहब की जिन्होंने मुनाफिकत दोगलापन और डबल फीस जो है उसको लिया, और आप दोनों ने नेगेटिव पॉजिटिव या जो किरदार है अखलाकी खूबियां और उसके अपोजिट जो किरदार है इंसान का वो लिया। मैं एक बात सोच रहा था, आप जब फरमा रहे थे आप सब और ये तस्वीर भी जब हम देख रहे थे कि हमारे माशरे में देखें तो ये जुमला बहुत आम है कि फुला दोगलेपन का शिकार है, ये भाई डबल फीस वाला है, और जो है ना मतलब एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, तो इस तरीके के जुमले सुनने में आ रहे होते हैं, तो हम दूसरों को आईना दिखा रहे होते हैं, लेकिन कभी इस आईने का रुख अपनी तरफ भी कर लें और हम भी देख लें कि हम डबल फेस वाले तो नहीं है, तो चेहरा एक ही होना चाहिए हमारा।
बिल्कुल,
और बड़ी प्यारी बात की आतिफ भाई ने और अब्दुल वाजिद भाई ने कि नेगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी भी, तो मैं सवाल करना चाह रहा था, आपके बात में जवाब आ गया कि हम करें क्या, क्योंकि माशरे में दूसरी चीज को भी हम देखते हैं कि बास लोग नेकियों से या अच्छाई से कनारा कची इख्तियार कर रहे होते हैं और वो कह रहे थे नहीं यार आपको पता मैं तो कितना गुनाहगार हूं ना, मैं तो बहुत बुरा हूं, तो वो ये गुनाहगार कहकर या बुरा कहकर उससे नेकी को छोड़ रहे होते हैं, या यूं कहते हैं कि बात दाढ़ी के बारे में भी कहते हैं, इमामे के बारे में भी कहते हैं कि नहीं जी मैं इन लोगों इन चीजों का अदब नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं इसलिए नहीं रखता हूं, वो इसको मकाम मदह में बयान कर रहे होते हैं अपनी तारीफ के तौर पर कि क्योंकि मैं इसका पास नहीं रख पाऊंगा तो मैं रख नहीं रहा। होना क्या चाहिए, होना यही चाहिए कि हम अच्छी चीजों को अपनाएं और बुरी चीजों को छोड़ें और अपने किरदार में यक रंगी लाएं, एक लाइन ऑफ एक्शन को इख्तियार करें, सीधे सिरात मुस्तकीम दीन कय्यम जिसे कुरान ने कहा उसको इख्तियार करें, इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा। अगली पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे, ये चंद तस्वीर हैं जो आप लोगों ने देखी हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे?
मेहरोज भाई, इसमें चंद तस्वीर जो देखी है इसमें माँ की ममता, माँ का प्यार और माँ की शफकत, ये बिल्कुल वाज़े है।
जी हजरत,
बड़ों के साथ रहें तो सुकून से रह सकते,
क्या
जी आदि,
माँ की ममता तो है लेकिन ये भी है कि आज जो माँ है वो इतने सारे बच्चों को तो एक साथ पाल लेती है लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो एक माँ को नहीं रख पाते।
जी
जी,
माँ की मोहब्बत एक फितरी चीज है तो वो तो नजर आ रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ पैगाम ये दिया जा रहा है कि माँ तो आपसे मोहब्बत करती है और उसने आपका ख्याल रखा है, क्या आप भी माँ से मोहब्बत करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं?
एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें हाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज माँ रहने दिया। तो यकीनन माँ का जो एक ताल्लुक है اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے جن کی حیات ہیں، جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی مغفرت فرمائے. دو پوائنٹ، ایک تو ماں کی ممتا اور اس کی عظمت، اور دوسرا جو پہلو آپ نے بیان کیا خالد بھائی، ماں کی ممتا یا ماں کی جو عظمت ہے اس کو عاطف بھائی نے اور عبد الواجد بھائی نے کسی اور سینریو میں لیا، اور وہ یہ کہ ماں تو قربانیاں بھی دے رہی ہے اور ایک تنہا ماں اپنے دو تین چار پانچ جو بھی ہیں وہ اپنی پوری فیملی کو، بچوں کو لے کر چل رہی ہے، لیکن یہ بچے کیا لے کر چل پائیں گے؟ ایک جملہ تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کو لے کر نہیں چل پا رہے، لیکن کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے.
معاشرے میں مختلف چیزیں ہیں، انسان اب دیکھیں جس طرح ہمارے پاک و ہند میں ایک انداز ہے کہ بیٹیاں جو ہیں انہوں نے رخصت ہو جانا ہوتا ہے، بیٹوں نے جو ہیں وہ کسی اور کی بیٹیاں رخصت کر کے اپنے گھر لانا ہوتا ہے. یوں پھر مختلف فیملیز چل رہی ہوتی ہیں، کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور کہیں الگ الگ رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بنائے ہوئے شامیانے میں اگر بچے سکون محسوس نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے. جس طرح بچوں کو یہ ایک انسیت ہوتی ہے کہ ہماری ماں، ہمارا باپ یا ہمارے، یوں سمجھیں کہ سکون کی جگہ ہیں، ایسے ہی کوشش یہ ہونی چاہیے چاہے آپ جس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے اپنا چین، اپنا سکون قربان کیا ہے، تو اب آپ جہاں کہیں بھی ہیں نا، ان کے سکون کے لیے، ان کے چین کے لیے، ان کی راحتوں کے لیے سوچنا، یہ آپ کا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے اور دینی فریضہ بھی بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتنے بہترین انداز سے تلقین فرمائی کہ جب ایک بچے کو بتا رہے تھے اس کے والد کے بارے میں کہ تم اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے والد کا ہے، تو یہ کیسی تربیت ہے؟ مطلب جو مال آپ کے پاس ہے اس کی وجہ سے آپ کے والد اگر محرومیوں کا شکار ہے کہ سبھی کچھ آپ کے پاس ہے، تو یہ ایک اچھا انداز نہیں ہے. آپ کا مال، آپ کا یوں سمجھے سکون آپ کے والد صاحب تک بھی پہنچنا چاہیے. والدہ ہیں، مشفقہ ہیں، شفقت کرنے والی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعلق رہے، اچھا انداز رہے گا، اور پھر یہ صرف ہمارے بڑوں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے انداز سے سکھا رہے ہوں گے، اگر محبت کرنے والے ہیں کہ ہم بھی لائی کے محبت ہیں، ہم جب اس اسٹیج پر پہنچے تو آپ نے یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو آج
ورثہ منتقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آصف بھائی، آپ نے جو بات کہی، ایک ماں کئی بچوں کو پال رہتی ہے لیکن وہ کئی بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے، تو یہ جو ہے ایک عرف میں کہی جاتی ہے. میں جو بات لانا چاہ رہا ہوں، کیا ہمارے معاشرے میں واقعتاً یہ صورتحال پھیل چکی ہے؟
اب اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ جہاں صورتحال یہ ہے،
ٹھیک،
وہ معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ جس طرح بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک چیزیں ہیں.
ڈاکٹر صاحب، آپ جو بات کہہ رہے تھے اسے کنٹینیو فرمائیں.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان پکچرز کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ والدہ کی محبت اپنی اولاد کے لیے فطری ہوتی ہے، اور شاید میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ والدہ، بلکہ ہر والدہ اپنا کام تو کر جاتی ہے،
جی،
محبت، الفت، کیئر، خیال رکھنا، پرورش کرنا، گرمی سردی میں قربانی اپنی.
ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل کنٹینیو کیجیے گا، لیکن ذرا ایک سوال لے لیں.
جی جی،
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ماں یہ کرتی رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے میری تو والدہ انتقال کر گئی تو میں تو بڑی شدت سے اس وقت فیل کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ بعض جگہ سے یہ سننے میں آیا، بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جی اگر انہوں نے کیا تو کون سا احسان کیا، ان کی ذمہ داری تھی، اگر انہوں نے ہمیں کھلایا، اگر انہوں نے ہمیں پہنایا، اگر ہمارا خیال رکھا تو ان کی ذمہ داری بنتی، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ہم پہ احسان تو نہیں کیا.
جی ہاں، تو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کی، تو کیا آپ پر بحیثیت اولاد کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ آپ پر بھی عائد ہوتی ہے.
ٹھیک،
آپ اگر ان کو بوڑھا پائیں تو آپ کو اس بات کا حکم ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، آپ اگر ان کو بوڑھا پائیں تو آپ کو اس بات کا حکم ہے، فلا تقل لہما افم ولا تنہرہما، کہ آپ ان سے اف بھی نہ کہیں اور ان کو جھڑکیں بھی مت. ایک اور جگہ پر قرآن کریم نے ہمیں ان کے لیے دعا کا ادب سکھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ آپ پر بحیثیت اولاد یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور وہ دعا کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اے اللہ ان دونوں پر ویسے رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے رحم کے ساتھ بچپن میں پالا ہے. تو ذمہ داریاں اگر والدین کی تھیں اور اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ادا کی ہیں
جی
ٹھیک ہے تو پھر ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں اور آپ کو بھی وہ ذمہ داری
نہیں بھی کہہ رہے تو یہ وجود جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی ہیں
جی بالکل
اگر وہ ذمہ داریاں نہیں نبھاتے تو آپ کم از کم اس جگہ پہ نہیں ہوتے
جی
ثاقب بھائی
مہروز بھائی ماں وہ کہا نا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش بچپن میں کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے حقیقت حال یہی ہے کہ ماں باپ یہ جو تصویروں میں ہے ان کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ جو دھوپ تو برداشت کرتا ہے لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والے کو ٹھنڈا سایہ دیتا ہے ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے جہاں پر ذمہ داریوں کی بات ہوئی وہاں پر یہ ٹھنڈی ہوائیں آپ کو کسی اور کے در سے کسی اور کے سائے میں نہیں ملیں گی چونکہ جس طرح بھی آپ نے بتایا نا کہ آپ کی والدہ نہیں میرے پر بھی یہ کیفیت گزری کہ جو سکون حقیقتاً ماں کی گود میں ملتا ہے اور اگر دکھوں میں بندہ گرا ہوا ماں کے پاس آ کر بیٹھا تو یقین کیجیے ایسے لگتا ہے کہ دکھ سارے دور ہو چکے ہیں یہ ہے ماں اور باپ کی مثال وہ شمع کی مانند ہیں خود تو جلتے ہیں لیکن دوسروں کو روشنی دیتے ہیں یہ ہے ماں باپ کی کیفیت
بھائی اس چیز میں وہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات میں عبد الواجد بھائی میں نے فیل کیا میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو آلموسٹ میں 25-26 سال کا تھا ایک مطلب ایج تھی بڑا کہہ سکتے ہیں آپ لیکن آپ یقین کریں والدہ کے انتقال کے بعد محسوس ہوا کہ ہم بڑے ہوں
ایسے ہی
یعنی نا جب تک والدہ تھی نا تو بڑا پن محسوس نہیں ہوتا تھا بڑے پن سے مراد یہ کہ بے فکری تھی
جی
تو
یعنی مہروز بھائی ایسے ہی ہے نا کہ آپ ایک عرصے تک چھتری کے نیچے ہیں
جی
پتا اس وقت چلتا ہے چھتری ساتھ
انڈر امبریلا ہے
بالکل
جی
کیا بات کی آپ نے بالکل درست
اسی طریقے سے والدین جو ہیں زندگی کا ایک دروازہ ہے جن سے گزر کر آپ آگے بڑھتے ہیں جب آپ اس دروازے سے بڑھ کر آگے جاتے ہیں تو اگر والدین حیات ہیں آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو دروازہ کھلا ہے آپ کبھی بھی واپس اس دروازے سے ان کی آغوش میں واپس جا سکتے ہیں لیکن زندگی میں اللہ کسی کو یہ وقت نہ دکھائے لیکن یہ وقت آتا ہے کہ یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اب آپ پیچھے وہاں جا نہیں سکتے اب آپ اس دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ بے آب و گیا صحرا میں اب آپ نے آگے ہی بڑھنا ہے آگے ہی جانا ہے اور پھر آپ اللہ نے چاہا تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے دروازہ بنیں گے اور پھر ان کو اس طرح اپنی آغوش محبت میں سہارا دیں گے تو فطرت ہے فطری دنیا ہے
یہ تو ایسی پکچرز آ گئی ہیں کہ پورا پروگرام ہی اسی پہ چل سکتا ہے لیکن خالد بھائی نے ایک بات کہی نا میرا خیال ہے وہ بڑی اہم ہے آخری بات کر کے اگلی پکچر کی طرف بڑھتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ رہیں والدہ بھی والد بھی تو کہا گیا نا البرکت مع اکابر کو بڑوں کے ساتھ رہنے میں جو ہے برکتیں تو بڑوں کے ساتھ رہیے یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی بحری جہاز کا لنگر مضبوط ہوتا ہے نا تو اسے موجے ہلا نہیں پاتے تو یہ ہمارے چاہے خاندان کے بڑے ہوں چاہے علماء ہوں چاہے ہمارے دینی بڑے ہوں یہ وہ لنگر ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ہماری یعنی کہنا چاہیے کہ ہمارے جسم و جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں ہمارے عقائد و ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جو حیات ہے ان کا سایہ سلامت رکھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے اگلی پکچر دکھائیے جی جناب عاطف بھائی
دیکھیں پکچر دیکھنے سے سامنے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ رزق کا ضیاع ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ پھینک دیتے ہیں تب ضائع کر دیں گے کسی کو دیں گے نہیں خراب ہونے سے پہلے کسی کو نہیں دیتے کہ کسی کو دے دیں ثواب کا مال ہے
تو جو اضافی ہے وہ دے دیں آپ کے
اضافی دے دیں آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی کسی تقریب کا کھانا ہوگا شادی کا ہوگا ولیمے کا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اب جب وہ مانگنے آئے گا نا اس کو جب ہم دو پلیٹ نہیں دیں گے بعد میں بھلے ضائع ہو جائے وہ یا ہم کسی ادارے کو دے دیں
بڑے ریلیونٹ موقع پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں
ٹھیک ہے کسی
جو میں جگہ نہیں ہے
وہی
مدنی چینل کے ناظرین غلط تو نہیں کہہ رہا ہوتا ہے نا
جی جی کسی
میں نے عاطف بھائی میں نے خالد بھائی کوڑے کے ڈھیر پہ خراب ہوا ہوا گوشت پڑا ہوا دیکھا دو چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ ایک ہے کھانے کی حبس اور ایک ہے جمع کرنے کی حبس یہ دونوں الگ الگ ہیں بعض میں دونوں جب جمع بھی ہو جاتی ہیں لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ بعض افراد میں الگ الگ ہوتی ہیں ان کو کھانے کا شوق نہیں ہوتا کوئی اچھا مزے کی بات ہے کھلانے کا بھی نہیں ہوتا
یہ بالکل
مطلب خیر مزے کی تو نہیں ہے کڑوی بات ہے کھلانے کا بھی شوق نہیں ہوتا عبد الواجد بھائی آپ کیا فرمائیں گے
جی یہ پکچر دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ آیت کریمہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اگر اس تصویر کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات بڑی شدت سے احساس ہوتی کہ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، وہ کہ جو ہیوز ہیں اور وہ جو ہیو ناٹ ہیں، یعنی وہ جن کے پاس کچھ ہے اور وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے.
جی
تو یہ تصویر ان افراد کو دکھا رہی ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے.
جی
یعنی اس معاشرے میں، اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی عزت کے ساتھ میسر نہیں ہے.
اللہ اکبر،
اللہ اکبر. تو ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے کھا لیتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں.
سبحان اللہ،
ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمیں روزی رزق کے لیے کسی کا محتاج نہ بنایا اور ہماری روزی کو آسان بنایا.
سبحان اللہ،
یہ وہ نعمت ہے. اس کے جتنے بھی جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور فقر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ غربت یا فقر جو ہے قریب ہے کہ وہ کفر ہو جائے. یعنی یہ ایک اتنی بڑی بلا ہے کہ جو انسان کو کفر کے دہانے پر لے کر چلی جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی اور ضرورت کی روزی دی ہے تو میرے خیال میں آپ بہت خوش قسمت ہیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
بے شک شکر ادا کرتے رہیں، ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں. بلکہ نعمتوں کا شکر ہم کیا ادا کریں، ہم تو گن ہی نہیں سکتے. بہرحال اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یہی شکر گزاری ہے اور یہی بارگاہ الہی میں مقبول ہے. جی ثاقب بھائی.
مہروز بھائی، میں اس پکچر سے جو سمجھا اور میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، رحم کے امیدوار ضرور ہوتے ہیں لیکن انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں حیا آتی ہے. یہاں پر مجھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بھی یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہر فرات کے کنارے پر اگر بکری کا بچہ مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا. تو ان احباب کے لیے کہ جن کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر غربا کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، میں غور کروں جس طرح ابھی قربانی کے یہ مبارک ایام ہیں ہمارے ہاں، یعنی کہ جنرل گفتگو اگر میں کر رہا ہوں تو ایک بہت بڑا طبقہ یوں بھی ہے کہ جن کے گھر میں آپ نے گوشت دیا تو آپ کو بھی انہی کے گھر سے گوشت ملے گا، لیکن جن کے ہاتھ سے ہمیں گوشت نہیں آیا تو وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کون بھیجے گا. ہمارے ہی گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر ہم نے تو اپنے رشتہ داروں میں، دیگر دوستوں میں، احباب میں تقسیم تو کر دیا، لیکن کیا گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر جو یتیموں کا تھا، جن کی طرف سے ہمیں واہ واہ کی داد نہیں ملنی تھی، کیا ان کا حق پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کیونکہ یہ پڑوسی کا حق کتنا زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں خوف تھا کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیں. اس طرح کے مضامین بھی ہیں کہ اس قدر زیادہ حقوق ہیں. یہ درس ان کے لیے بھی، ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دسترخوان پر ہزار ہاں نعمتیں ہوتی ہیں، کئی طرح کے مشروبات ہوتے ہیں، ہم اپنے خود بیٹھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہزار ہاں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہی محلے میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں بھی، بعض اوقات ہمارے رشتہ داروں میں بھی کتنے ہی وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ انہیں صحیح طریقے سے ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں آتا. تو ہم ضرور یہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کریں. اپنا وہ کہا نا کہ اگر آپ سالن بناتے ہیں تو کم پانی ہی تھوڑا سا زیادہ کر دیں اور
شوربہ بڑھا دیں
اور ان تک حق پہنچا دیں، دوسروں کو اپنے کھانے کی خوشبو سے بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے. یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے، یہ اسلام ہی کا حسن ہے کہ جو دوسروں کے خیال کرنے کا ہمیں درس ملتا ہے. تو یہ واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب ثروت ہیں اور وہ اگر نہیں دیتے، حق ادا نہیں کرتے، تو انہیں حق ادا کرنا چاہیے.
جی خالد بھائی.
مہروز بھائی، کسی کا مصرع ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے.
اللہ،
جب آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو آپ کئی باتیں سوچتے ہیں، میری پلیٹ ہے تو اس کے ساتھ ٹیشو کیوں نہیں لگا ہوا، اور بیسیوں اسباق ہیں ہمارے پاس کہ اس طرح سے مینرز کے مطابق کھانا پیش کیا جائے، لیکن جب جس کو بھوک نے ستایا ہے نا वो देखें कि बचा हुआ खाना नहीं है, ये फीका हुआ खाना, वो फीके हुए खाने को भी फुटपाथ पर बैठकर खाना कबूल कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पसंद से खा रहा है, लेकिन बहरहाल भूख ने उसको सारे ये फलसफे, सारी तहजीबें, सारे आदाब, सारे अखलाक भुला दिए हैं और वो यहाँ बैठकर खाने के लिए भी तैयार है। हमें एहसास करना चाहिए इस तरह के मनाजिर को देखकर भी, और वैसे भी अपनी ज़िंदगी में एहसास रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जितना हमसे हो सके हम किसी को भूखा ना सोने दें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने इसकी तरगीब इरशाद फरमाई, खाना खिलाया जाए।
वो ये कि बाज़ लोग इसको पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जनाब आप मछली खिलाओ नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ। ये क्या फकीरों की लाइन बना रहो, मंगतों की लाइन बना रहो कि इन्हें खिला रहो, ये तो रोजाना आ जाएंगे खाने के लिए, तो आप इनको मतलब रोजगार दे दो, यूं कर दो यूं कर दो। उनके पास बहुत सारे फलसफे भी हैं,
बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, करने को तो क्या नहीं हो सकता। आप जायदादें नाम क्यों नहीं कर देते? यहाँ तो वो माशरा है जहाँ अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को हुकूक नहीं दिए जा रहे होते। यहाँ फलसफा गरीब के साथ मोहब्बत करने वाले ही को सिखाया जा रहा होता है कि मदद का ये तरीका नहीं, ये तरीका अपना लिया जाए। और कई मरतबा देखा गया है सिखाने वाला जो है उसने किस किस की किस किस चीज पर कब्जा कर रखा है, इसका बयान मैं समझता हूँ कि एक तायराना नजर भी माशरे पर डाली जाए तो मुश्किल नहीं होगा। यहाँ एक मजमून जो सूरह यासीन में बयान हुआ ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खर्च करने का हुक्म दिया, तो जिन लोगों ने ये खर्च करने का हुक्म नहीं माना तो उन्होंने पता है क्या कहा कुरान मजीद में, सूरह यासीन में इसको बयान किया गया, वइज़ा क़ील लहुम अन्फिकू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जब उन लोगों से कहा गया कि उस माल में से खर्च करो जो रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिया है, قال الذين كفروا للذين آمنوا, तो काफिर ईमान वालों से ये कहने लगे अनुतइमु मन लौ यशा अल्लाह अतअमा, क्या हम खिलाएं उनको जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, अल्लाह ही खिला देता, तो हमें खिलाने का क्यों कहा जा रहा है। कहा गया कि ये तुम्हारी अना के लिए क्या कम है कि अगला तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ है, तुम अब उसको कह रहे हो कि ये नहीं ये सिखाया जाए, तुम्हारी अना की तस्कीन इसमें नहीं होती। बंदा दूसरों की अना को भी देखे। मैं इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी सीरत मेरे सामने आई, एक साहिल उनके सामने खड़ा हुआ और वो अपनी अर्जी पेश करने लगा, बल्कि कुछ लिख कर दिया था कि उसमें अपनी परेशानी थी कि हुजूर ये रुका है मेरी परेशानी का, तो आपने अपने जो खजानची था उससे कहा कि ये जो मांग रहा है उसको दे दो, दे दिया गया, हाजत उसकी पूरी कर दी गई। और फिर आपसे पूछा गया हजरत पढ़ तो लेते, उसकी बात सुन तो लेते, वो क्या चाहता है, तो फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला से हया आ रही थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे ये सवाल कर लिया बरोज़े क़यामत कि तुमने मेरे बंदे को अपने सामने खड़ा क्यों रखा, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। तो ये फलसफे बयान करना बड़ा आसान होता है कि यूं नहीं यूं कर लेते, यूं नहीं यूं कर लेते। महरोज भाई, भूखे को खाना चाहिए, उसको पहले आप खड़ा होना तो सिखा दें, चार लुकमे उसके पेट में होंगे, कमर सीधी करके रिस्के हलाल की तरफ जाएगा। जिसकी कमर सीधी करने के लाले पड़े हुए हैं आप उसको मछली पकड़ने का सिखाने
और
की,
मैं ये समझता भी नहीं हूँ,
सिखाने की प्लानिंग्स बता रहे हैं कि यूं हो सकता है।
मैं तो नहीं समझता, आपने दुरुस्त बात कही कि मतलब वो तहजीब शाइस्तगी सारी अखलाकियात और फलसफे सारे एक तरफ। अब्दुल वाजिद, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जिसकी जेब में एक ढीला भी है कहने को, और यानी वो फाका कर लेगा शायद एक वक्त का दो वक्त का, लेकिन ऐसे बैठकर और यूं गैर मुहज्जब जगह पर यूं खाना शायद ना खाए। कितनी दफा खानदानों में होता है मदनी चैनल के नाजरीन उठ के चले आते हैं, भरी तकरीब से उठ के चले आते हैं, 12-12 डिशें हैं, 25-25 डिशें हैं, और जनाब वो उठ के चलेगा, क्यों उठ के चलेगा जी, हम कोई फकीर है हम यूं बैठेंगे, तो वो क्योंकि उन्हें सही तरीके से आपने ट्रीट नहीं किया तो वो नाराज हो गए। तो ये इतना आसान काम नहीं होता, नफ्स मर जाता है और जो है ना इंसान की मैं निकल जाती है और वो हार जाता है जब कहीं जाके ये सिचुएशन आती है।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हम अपने माशरे में ऐसा देखते हैं कि कोई शख्स भी इस मकाम तक उस वक्त नहीं पहुंचता जब तक उस पर कोई एक्सट्रीम किस्म की वो सिचुएशन ना हो, और अल्लाह ऐसी सिचुएशन से हमें
आमीन
बचाए। जरा सा आप मजीद स्पेसिफिक करके बोलें तब तो ये बात दुरुस्त है, अगर ऐसे जनरल कहेंगे तो इस्लामी नुक्ता नजर से भी ये बात गलत है। इस्लाम में तो ये है कि आप खाना खिलाएं, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. حوصلہ شکنی اس گروہ کی گئی ہے کہ جو مانگتا ہے, جس کو ہم گداگر کہتے ہیں, فقیر کہتے ہیں, پیشہ ور کہتے ہیں. جی ہاں, تو کھانا کھلانا تو یہ تو اسلام کے ایک بنیادی اوصاف میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلتا ہے, اور اولیاء کرام نے بالخصوص اسی چیز کو اپناتے ہوئے اسلام کی ترویج و اشاعت کی ہے. تو اب یہ جو بات کہ مچھلی پکڑنا سکھائیں, مچھلی نہ کھلائیں, اصل میں لوگ دو طرح کے ہیں. جس نے یہ بات کی اس نے غور نہیں کیا. ایک وہ اپاہج ہے کہ جو چل پھر کر روزی نہیں کما سکتا, ایک وہ بیوہ ہے کہ جس پہ بچوں کی ذمہ داری ہے اور وہ ان کے منہ میں کھانا نہیں ڈال سکتی, ایک وہ مریض ہے, ایک وہ بوڑھا ہے, اور اس طرح سے کتنے بے روزگار لوگ ایسے ہیں جو خوددار ہیں, محنت کرنے والے ہیں, لیکن حالات نے ایسا کر دیا کہ وہ کمانے کے قابل نہ رہے. تو ان لوگوں کو تو کھلانا ہی کھلانا ہے, اور کھلانے کے ساتھ ان کو آپ مچھلی پکڑنا بھی سکھائیے.
ٹھیک, دونوں کام کریں,
دونوں کام کریں.
میں روز میں یہاں پر ایک عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ بسا وقت ہم جرم اللہ کا کرتے ہیں, نافرمانی رب کی کرتے ہیں, گناہ رب کا کرتے ہیں, لیکن آپ کئی ایک کفارے اٹھا کر دیکھیں نا, تو ان کفاروں میں شریعت مطہرہ یہی کہتے ہیں کہ آپ 60 مسکینوں کا کھانا کھلائیں, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. مطلب کیا اس کا؟ کہ اللہ نے اپنی رضا کو مسکینوں کے کھلانے میں ہی پوشیدہ رکھا ہوا ہے. یہ بھی جہاں پر دیگر پہلو ہیں, وہاں پر یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو کھانا کھلانے میں, مسکینوں کو کھلانے میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے. تو یہ واقعتاً ہے کہ جو گداگر ہے, پیشاور ہیں, پیشاور گداگر, ان کی تو تردید ہے, انہیں دینے سے منع کیا گیا, لیکن جو واقعتاً محتاج ہیں, جو سفید پوش ہیں, ان تک تو ان کا حق پہنچایا جائے.
ٹھیک, جو شریعت کا حکم ہے کہ پیشاور گداگر, پیشاور فقیر, پیشاور مانگنے والے, ان کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا, نہ ہم کر رہے ہیں نہ آپ کیجئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھلائیے بھی, پلائیے بھی, اور دعوتیں بھی کیجئے, خود بھی کھائیے, موسم بھی ایسا ہے تو, لیکن صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر اور دانتوں کے ساتھ ساتھ معدے کی بھی رعایت کرتے ہوئے کھائیے. اگلی پکچر دکھائیں.
جی مہروز بھائی, یہ پکچر دیکھ کے جو سب سے پہلی چیز میرے ذہن میں آئی, انگریزی میں ہی میں بیان کروں گا, اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یعنی کسی کام کو کرنا اور کسی کام کے بارے میں صرف باتیں کرنا, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے, باتیں کرنے والا نئی نکور پینسل کی طرح رہتا ہے جس کی ابھی نب بھی نہیں ٹوٹی, اور جو کام کرتا ہے وہ اس گھسی پینسل کی طرح ہو جاتا ہے, لیکن وہ اپنے وجود کو مٹا کر ایک کام کر جاتا ہے.
واہ, جی آتی بھی
بالکل صحیح اتفاق ہے کہ میری جو رائے بنی تھی وہ یہی تھی جو کہ رسول صاحب کی تھی.
عید کا تحفہ ہے کہ آپ دونوں میں مسلسل اتفاق ہے, اللہ برقرار رکھے. جی خالد بھائی,
تقریباً اس مرتبہ اسی رائے سے اتفاق بن رہا ہے.
عبد الواجد بھائی والی قبول فرما لیں.
جی بات یہی ہے, بات تو یہی ہے سمپل سی, کہ چلتے چلتے چلنا اور بولتے بولتے بولنا آتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرفیکشن کی, اور یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ظاہری اپیرنس کی جو ہے نا بڑی رعایت کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کروں گا, یہ کروں گا تو یوں ہو جائے گا. عبد الواجد میں نے یہ جملے بھی سنے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میری رنگت خراب ہو جائے گی.
جی
یہ جو اس قسم
ایٹیٹیوڈ ہے, بیہیویئر ہے,
یہ جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے نا عبد الواجد بھائی, اس کی جب سمجھ پڑتی ہے نا تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے.
زندگی میں مہروز بھائی کچھ کرنے کے لیے, کچھ بننے کے لیے بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے, ایفرٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ زیادہ دور نہ جائیے, ہمارے اپنے زمانے کی بہترین مثال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پکچر اور امیر اہل سنت کے کام میں بڑی مماثلت ہے. بہت سے لوگ باتیں ہی کرتے رہ گئے,
جی,
اور وہ آج تک باتیں ہی کر رہے ہیں, لیکن امیر اہل سنت نے محنت کر کے, کوشش کر کے دین کا شعور پیدا کیا, اور کیسی کیسی مشکلات سے گزر کر, مشکل رستوں سے گزر کر جو ہے وہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیغام کو عام کیا, اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہے وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں.
تو آپ بھی قدم بڑھائیے اور اپنی عملی زندگی میں شامل ہوئیے, ایکٹیو ہوئیے. یہ بالخصوص ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے اس میں پیغام ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو مقام, مرتبہ اور ایک اسٹیٹس اپنا پایا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. آج جن کو آپ ریوالونگ چیئرز پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، کل انہوں نے ممکن ہے کہ بڑی سخت مزدوریاں اور محنتیں کی ہوں، جب کہیں جا کے آج انہیں یہ چل روم اور ریوالونگ چیئرز مل رہی ہیں، تو آپ بھی نکل کھڑے ہوئیے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو رستے کھلیں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا اور کامیابیاں قدم چومیں گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ پاک آپ کو شاد آباد رکھے، عید کی خوشیاں، زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ہمارے سلسلے کے بارے میں اپنا فیڈ بیک بھی آپ اس نمبر پر دے سکتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کی راہ کیا کہتے ہیں، آپ کی راہ کیا کہتے ہیں، آپ کی راہ